السلام علیکم، یہ پارٹ سکس ہے، ناول بانگڑو نمبر دو، پیشکش محمد اظہر، مصنف ایم اے راحت. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ سکس. اماں کیوں مذاق کر رہے ہو؟ خواہمخواہ دیوار کا پلسٹر خراب کر دیا، اچھے خاصے پیسے خرچ ہو جائیں گے اس پر، پستول جیب میں رکھ لو. میرے یار تمہیں تو نشانہ لگانا بھی نہیں آتا، سوچ لو اس کے بعد میں تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا. تو پھر مت کرو نا رعایت، کیوں کر رہے ہو؟ چلاؤ گولی، دیکھتا ہوں کیسے نشانہ لگاتے ہو. نوجوان کے ہونٹ سکڑ گئے، اس نے غصیلے انداز میں پستول سیدھا کیا اور ایک بار پھر گولی چلا دی، لیکن اس بار بھی گولی نے دیوار کا پلسٹر ہی برباد کیا تھا. حالانکہ 12-14 فٹ کا فاصلہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے صحیح نہ نشان لگایا جائے. نوجوان نے حیرت سے عمران کو دیکھا اور پھر تیسری گولی چلائی، چوتھی، پانچویں اور پھر چھٹی، لیکن سب کا حشر ایک جیسا ہوا تھا. عمران نہایت پھرتی سے اس کے نشانے خالی دے رہا تھا اور یہ معمولی بات نہیں تھی. نوجوان کا ہاتھ نیچے لٹک گیا اور اس کی آنکھیں ہلکوں سے ابل پڑی اور وہ حیرت انگیز نگاہوں سے عمران کو دیکھ رہا تھا. عمران نے پلٹ کر دیوار کو دیکھا اور رو دینے والے انداز میں بولا، کم از کم 2000 روپے خرچ ہو جائیں گے، اس پلسٹر کو درست کرانے پر لے لوں گا. چھوڑو، چھوڑوں گا نہیں. چلو آؤ باہر، چلو آؤ میرے ساتھ. سنا نہیں تم نے؟ اس بار وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. نوجوان مرے مرے قدموں سے اس کے ساتھ آ رہا تھا. دانش منزل کے ایک دوسرے کمرے میں بیٹھے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. عمران کے چہرے پر بستور لاپرواہی کے تاثرات تھے اور نوجوان عجیب سی نگاہوں سے اس کی صورت دیکھ رہا تھا. کیا آپ واقعی پرائیویٹ جاسوس ہیں مسٹر علی عمران؟ تھوڑی دیر کے بعد نوجوان نے پوچھا. کیا کہا؟ پرائیویٹ جاسوس ہوگے تم؟ خود میرا تو جاسوس سے دور تک تعلق نہیں ہے، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا اور نوجوان ہنسنے لگا. میں آپ کو خوش کرنے کے لیے الفاظ نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ میں زندگی میں پہلی بار ایسی حیرتوں سے دوچار ہوا ہوں. میں نے ایسے شخص پر کبھی نہیں دیکھا جو صرف 12 فٹ کے فاصلے سے چلائی ہوئی گولیوں سے اتنی آسانی سے بچ جائے. اس کا مقصد یہ ہے کہ تم بھی اپنی تعریف کرانا چاہتے ہو. چلو ٹھیک ہے، کیا حرج ہے؟ میں نے بھی ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو اس کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا ہو جس میں میں نے تمہیں بند کیا تھا، عمران نے کہا اور علی یوسف ہنسنے لگا. آپ کا فن میرے فن سے بہت بڑا ہے عمران صاحب، آپ نے جس طرح میرے بدن کی رگوں پر دباؤ ڈال کر مجھے بے ہوش کیا تھا اسے میں کبھی نہ بھول سکوں گا، اور اس کے بعد گولیوں سے بچنے کا فن خدا کی قسم میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرے نشانے کی کبھی اس طرح مٹی پلید ہوگی، جبکہ میں خود کو ایک ماہر نشانے باز سمجھتا ہوں. چلو چھوڑو یار، ان فضول باتوں میں کیا رکھا ہے، آؤ کام کی باتیں کریں، عمران نے کہا اور علی یوسف سوالی انداز میں اسے دیکھنے لگا. یوسف تاریخ کی بیٹی کہاں ہے؟ عمران نے غیر متوقع طور پر سوال کیا. میری تحویل میں ہے اور نہایت پرسکون ہے. تم نے اسے اغوا کیوں کیا ہے؟ عمران نے پوچھا. عمران صاحب ایک عرض کر دوں آپ سے، آپ مجھے ان خطرناک جلدادوں کے سپرد کر دیں جو انسان کے بدن سے کھال کھینچ کر اس میں نمک لگا دیتے ہیں، جو خود کو اذیت رسانی کا سب سے بڑا ماہر سمجھتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ میری زبان سے کوئی ایک لفظ بھی نہ سن سکے گا. اگر پسند کرے تو ہر حربہ آزما لیں. لیکن دوسری ایک شکل اور ہے. میں آپ کی بڑائی تسلیم کر چکا ہوں. دراصل مجھے ایسے شاندار لوگوں سے مل کر دلی مسرت ہوتی ہے. میں ان کا بے حد قدردار ہوں عمران صاحب. میرے دوست نہ ہونے کے برابر ہیں. صرف چند افراد ہیں جن کی میں نے دل سے قدر کی ہے اور انہیں اپنا دوست بنانے کے لیے شدید محنت بھی کی ہے. جب میں کسی شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہوں عمران صاحب تو پھر اپنے آپ کو اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں اور اپنے مکمل خلوص کا یقین دلا دیتا ہوں. پھر کوئی بات میری اپنی انا کی بات نہیں رہتی بلکہ میری تمام شخصیت اپنے پسندیدہ شخص کے لیے وقف ہو جاتی ہے. ابھی تک میرے ایسے دوست صرف تین افراد تھے. انکل گریت جو میرے استاد بھی ہیں، میرے سرپرست بھی، اور یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ میرے لیے ایک باقی سی حیثیت رکھتے ہیں. اور پھر سر خمدانی جن کا تعلق قاہرہ سے ہے اور جو قدیم زمانوں کے بہت بڑے ماہر ہیں. آثار قدیمہ کی تحقیق میں ان کی بات معتبر سمجھی جاتی ہے اور در حقیقت وہ شخص اس سلسلے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا. یا پھر ڈاکٹر ہیڈولا جو ایک جرمن ڈاکٹر ہے اور ایک خطرناک مہم جو خاموشی سے اپنی زندگی مختلف مہمات میں گزارتا رہا ہے. اس نے اپنی مہمات کی کہانی اپنی ذات تک محدود رکھی ہے. اگر یہ کہانیاں دنیا کے سامنے آ جائیں تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو کوئی ان پر یقین نہ کرے یا اگر یقین کرے تو پھر ہیڈولا کی شخصیت اس کی نگاہوں میں بہت بلند ہو جائے. یہ تین افراد تھے جو آج تک میرے لیے محترم اور دوست تھے. چوتھی شخصیت آپ کی ہے عمران صاحب جس نے مجھے بھرپور طور پر متاثر کیا ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں اس ملک میں میری ملاقات کسی ایسے ماہر فن سے ہو سکتی ہے. میں آپ کو بھی پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکا. ممکن ہے آپ کا تعلق پولیس سے ہو، ممکن ہے آپ کو اہم شخصیت ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اپنی تمام تر زندگی میں کبھی انسان کی دولت اور مرتبے سے متاثر نہیں ہوا. ہاں اگر اس کی ذات میں کوئی صفت ہے تو پھر میں اسے نظر انداز نہیں کر سکا. تو عمران صاحب میری خواہش ہے کہ میرے چوتھے دوست آپ ہوں اور میں نے ان دوستوں کے حصول کے لیے اپنے عظیم تر مفاد کو کبھی مد نگاہ نہیں رکھا. صرف آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر میں آپ کو اپنی دلی کیفیت سے آگاہ کر سکتا ہوں. شرط یہ کہ آپ اس میں دلچسپی لیں. مگر عمران صاحب وہ ایک جذبہ جو میرے سینے میں پوشیدہ ہے اور میری ماں کی دلائی ہوئی وہ قسم جو میرے دل و دماغ میں زندہ ہے متاثر نہیں ہونی چاہیے. یہ دو چیزیں ہیں جو میری اپنی ملکیت نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق میری ماں سے ہے. میں یہ دو چیزیں آپ کے سپرد نہ کر سکوں گا. اس کے علاوہ میری ذات میں جو کچھ پوشیدہ ہے وہ آپ کے ایک اشارے تک کھل سکتا ہے. علی یوسف کی آواز جذباتی ہو گئی تھی. اس میں ایک دبادہ ہوا جوش تھا. عمران اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا. وہ علی یوسف کی خوبصورت آنکھوں میں جھانک رہا تھا. کافی دیر تک خاموشی طاری رہی. پھر عمران ایک گہری سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے دوست، میں تمہاری دوستی کی قدر کرتا ہوں. مجھے بہت کم لوگ متاثر کر پاتے ہیں لیکن تمہاری باتوں میں سچائی کی بو ہے. معاملہ کیا ہے براہ کرم مجھے تفصیل سے بتاؤ. یوسف طارق کمالیا والے میرے باپ ہیں. تقریباً 25 سال قبل انہوں نے ویسٹ جرمنی میں میری ماں سے شادی کی تھی. میری ماں نسلاً جرمن تھی لیکن یوسف طارق صاحب سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا اور مسلمان ہو گئی. ایک مسلمان عالم نے اسے مسلمان کیا اور اس کا نام مریم رکھا. یوسف طارق صاحب اس وقت کچھ نہیں تھے. زمانہ طالب علمی سے گزرنے کے بعد وہ کاروبار کے لیے سرما رہے تھے اور جس کام کے لیے وہ جرمنی گئے تھے اس میں انہیں شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. میرے نانا روڈلی ماسٹر بھاری مشینری کے ایک بہت بڑے کارخانے کے جنرل مینیجر تھے. جب میری ماں یوسف طارق صاحب سے متاثر ہوئی تو میرے نانا بھی ان کی مدد کرنے پر آمادہ ہو گئے اور یوسف طارق صاحب کے راستے کی تمام مشکلات آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی. انہوں نے میری ماں سے شادی کر لی اور میرے نانا نے انہیں وہ تمام تر سہولیات مہیا کر دی جو ان کے تصور میں بھی نہیں تھی. انہوں نے باقاعدہ تجارت شروع کر دی اور نہایت کامیابی سے لاکھوں روپے کی بھاری مشینری اپنے ملک بھجوا دی. یہ تمام تر مشینری قرضوں پر خریدی گئی تھی اور یہ قرض تقریباً 1.5 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا. میرے نانا یہ تمام کام اپنی ذمہ داری پر بلکہ اپنے ہی نام سے کرا رہے تھے اور اس سلسلے میں یوسف طارق صاحب قطر ملوث نہ تھے. لیکن جب نانا کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا اور انہوں نے یوسف طارق صاحب سے ان تمام حسابات کو صاف کرنے کی درخواست کی جنہیں اب تک صاف نہیں کیا گیا تھا. یوسف طارق صاحب کی پوزیشن اب ایسی نہیں تھی کہ وہ شرم کی ادائیگی نہ کر سکے. لیکن ان کے دل میں بے ایمانی آ گئی تھی. انہوں نے مکمل طور پر معلومات حاصل کر لی کہ فلم کے معاملات یا کارخانوں کے لین دین میں ان کی اپنی ذات تو کہیں ملوث نہیں ہے. یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد انہوں نے میرے نانا کو قتل کر دیا اور اس قتل کو خودکشی کا روپ دینے کے لیے ایک خوبصورت سا پلان تیار کیا. لیکن ان کی بدقسمتی کہ میری ماں نے یہ قتل اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ شدت غم سے بے ہوش ہو گئی اور سید یوسف طارق صاحب وہاں سے بھاگ نکلے. میری ماں ہوش میں آنے کے بعد نیم پاگل سی ہو گئی تھی. اسے یقین تھا کہ یوسف طارق کچھ عرصے کے بعد ضرور اس سے رابطہ قائم کریں گے اور اپنی بیوی کی حیثیت سے اس سے اپنی حرکت کی معافی مانگیں گے. لیکن یوسف طارق صاحب ایسے غائب ہوئے کہ ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا. میری ماں نے کسی کے سامنے زبان نہیں کھولی تھی. باپ تو مر ہی چکا تھا. شوہر کو عذاب کا شکار بنا کر وہ اسے بھی نہیں کھونا چاہتی تھی. اسی دوران میں پیدا ہو چکا تھا. میری ماں میری پرورش کرتی رہی اور اس نے اس اہم راز کو سینے میں دبائے رکھا. نانا صاحب کے جائیداد سے کارخانے کی رقم وصول کر لی گئی تھی اور ہماری حیثیت معمولی لوگوں کی سی رہ گئی تھی. میں پرورش پاتا رہا لیکن کسی سرپرست کی غیر موجودگی اور ماں کا یہ نیم پاگل پن مجھے صحیح راستوں کی جانب نہ لے جا سکا اور میرے دوستوں میں خطرناک لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی. انہوں نے مجھے چھوٹے موٹے جرائم کرنا سکھا دیے اور یہ جرائم میری زندگی بن گئے. یورپ کے مختلف شہروں میں میرا دورہ ہوتا رہتا تھا. میں نے اپنی مالی حالت کافی مستحکم کر لی تھی اور مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن پھر میری ماں شدید بیمار ہوئی اور مرتے وقت اس نے مجھے زندگی کے اس اہم راز سے آگاہ کیا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں عمران صاحب کہ بچپن ہی سے مجھے اپنے باپ کی غیر موجودگی سے شرمندگی ہوتی تھی. یورپ کی زندگی میں بن باپ کا ہونا کوئی معیوب بات نہیں ہے. لیکن کریم لوگ آج بھی ان لڑکوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے جن کے باپ نامعلوم ہوں. میری ماں ساری زندگی ایسی شریف ذہنی اذیتوں کا شکار رہی تھی. حالات خراب ہونے کے بعد ہم نے اپنی حیثیت بھی بدل لی تھی اور اس بدلی ہوئی حیثیت میں ہمیں جاننے والے یہی سمجھتے تھے کہ میں اپنی ماں کی کسی لغزش کا شکار ہوں. عمران صاحب بچپن ہی سے مجھے میری ماں نے میرے باپ کے مذہب پر ہی ڈالا تھا. اس نے انتہائی کوشش کر کے کچھ ایسے عالموں کا تعاون حاصل کیا تھا جو مجھے میرے باپ کی زبان سکھائیں اور اسی کے مذہب کی تعلیم دیں۔ میں اس مذہب اور اس زبان سے بہت متاثر تھا اور میں نے شوق کی خاطر یہ زبان اچھی طرح سیکھ لی تھی۔ میرا نام بھی میری ماں نے علی یوسف ہی رکھا تھا، لیکن ان تمام چیزوں کو میں نے اس وقت تک کوئی اہمیت نہیں دی جب تک ماں نے اپنی زندگی کے سب سے اہم راز کا انکشاف نہیں کیا۔ اس نے مجھے یوسف طارق کے بارے میں تمام تفصیل بتائی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ یوسف طارق اب اپنے ملک میں ہیں اور ایک اچھی شخصیت کے مالک ہیں۔ ماں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یوسف طارق کا پتہ معلوم ہونے کے بعد ماں نے اسے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن یوسف طارق نے اسے دھتکار دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میری ماں اس کے ملک میں داخل ہوئی تو وہ اسے اور اس کے بیٹے کو قتل کرا دیں گے۔ میں ان تمام انکشافات پر پاگل ہو گیا تھا۔ عمران صاحب، میں نے ماں کے سامنے تہیہ کیا کہ میں ظالم انسان کو ایسی اذیتیں دے کر ماروں گا کہ وہ یاد رکھے، لیکن عمران صاحب، اس مذہب کی تعلیمات یوسف طارق سے زیادہ میرے دماغ پر اثر انداز تھی۔ اس نے مجھے قسم دی اور کہا کہ اگر یوسف طارق مجھے اپنا بیٹا تسلیم کر لے تو میں سب کچھ بھول جاؤں اور اس کے سائے میں زندگی گزارنے کی کوشش کروں۔ یہ قسمیں دینے کے بعد میں ماں سے احتجاج بھی نہ کر سکا تھا کہ وہ مر گئی۔ اور اس کے بعد عمران صاحب، میں نے اپنے آپ کے ملک کا رخ کیا۔ میں آپ کو انکل گیٹ کے بارے میں مختصراً 3.5 یا 4.25 فٹ کا مالک، یہ شخص زمانے کا ستایا ایک انسان تھا۔ اس کے ساتھ بھی شدید ناانصافیاں ہوئی اور اس آدھی زندگی جیل میں گزری، لیکن پھر اس نے اس دنیا سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا اور اپنے اندر وہ قوتیں پیدا کرنے لگا جو اسے دنیا سے آزما ہونے کے لیے تیار کر سکتی تھی۔ لیکن جیل میں مجھ سے ملاقات ہونے کے بعد اس نے مجھے اپنے بیٹوں کی سی محبت دی اور اس بات کا اعتراف کیا کہ میری وجہ سے اس کی زندگی کا رخ بدلتے بدلتے رہ گیا۔ انکل گیری بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہے، آپ اس کے بدن کی رگ رگ کو بندشوں میں کس دیں، لیکن وہ قید ہونے کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ ان قوتوں کے حصول کے بعد اس نے جیل سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھ سے ملاقات ہو گئی اور اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ قانونی طور پر ہی جیل سے باہر نکلے گا اور ہم دونوں ساتھ ساتھ ہی رہا ہوئے تھے۔ انکل گریج کے لاتعداد خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے، عمران صاحب کی وہ زمین سونگ سونگ کر انسانوں کا کھوج لگا لیتا ہے۔ اس کی نگاہ سے کسی کا بچنا ناممکن ہے۔ میں آپ کی اس سے ملاقات کراؤں گا، آپ کو ایک حیرت انگیز آدمی محسوس ہوگا۔ عمران متحیرانہ انداز میں علی یوسف کی کہانی سن رہا تھا۔ درحقیقت وہ علی یوسف سے بہت متاثر ہو چکا تھا۔ انکل گریت کے بارے میں بھی اسے جو معلومات حاصل ہوئی، اسے سن کر اس کا جذبہ اشتیاق بڑھ گیا تھا اور اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس بونے سے ضرور ملاقات کرے گا جس قدر بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہے۔ علی یوسف نے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے کہا، میں یہاں پہنچا تو طبیعت میں شرارت ابری تھی، اس لیے اپنے ساتھ پسا ہوا سفید پتھر لیتا آیا اور اسے ہیروئن پاؤڈر بنا کر پیش کر دیا۔ اس طرح مجھے اپنے باپ تک رسائی حاصل ہو گئی، لیکن میرے باپ نے انتہائی سنگلی سے مجھے ٹھکرا دیا۔ عمران صاحب، میری ماں پر ظلم کیا گیا۔ میرے نانا جو ہمیشہ یوسف طارق کے معاون رہے تھے اور جنہوں نے اپنے تمام تر خلوص کے ساتھ اس کے مستقبل کی تعمیر میں اس کی مدد کی تھی، اسی کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ میری ماں نے تمام عمر پاگلوں کے ایسے انداز میں گزار دی۔ میں نے اپنی فطرت کے تحت ہمیشہ اس کے کرب کو اپنے سینے میں محسوس کیا کہ لوگ مجھے بن باپ کا بیٹا کہتے ہیں، مگر میں ان کی زبانیں بند نہیں کر سکتا تھا. اور جب ماں کی زبانی مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں بن باپ کا نہیں ہوں تو آپ یقین کریں مجھے بے پناہ مسرت ہوئی. اس کے باوجود میرے باپ نے میری ماں کے ساتھ ظلم کیا تھا. میں یہ سوچتا رہا کہ اگر میرا باپ اب بھی مجھے سینے سے لگا لے تو کم از کم میرے دل کی ایک بہت بڑی خلش مٹ جائے گی. لیکن یہاں آ کر میں نے دیکھ لیا کہ یوسف طارق نے ہمیں دودھ کی مکھی کی مان ذہن و دل سے نکال پھینکا تھا. میری آمد اس کے حواس پر بجلی بن کر گری ہوگی. لیکن اس آئینی آثار کے مالک شخص نے فوری طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ مجھے اپنا بیٹا تسلیم نہیں کرے گا, بلکہ اگر ممکن ہو سکا تو کسی نہ کسی طور پر مجھے بھی ہلاک کرا دے گا. عمران صاحب, اس کے بعد میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا کہ میں سید یوسف طارق کمالیے والے کو مجرمانہ کاروائیوں کے ذریعے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دوں. میں اب سینے میں انتقام کا جذبہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ میرا باپ ہے, مگر اس باپ کی موجودگی میں بھی میں دن باپ کا کہلاتا رہا ہوں, اور آج بھی وہ میری یہ شخصیت برقرار رکھنا چاہتا ہے. تو آپ بھروسہ کریں, میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا, وہ نقصان اٹھائے گا. میں نے اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا ہے, وہ میرے پاس محفوظ ہے, اور انکل گریڈ اس کی نگرانی کر رہے ہیں. سچ پوچھے ہیں عمران صاحب, وہ میری بہن لگتی ہے. میں اتنا بد فطرت نہیں ہوں کہ اپنی بہن کو اپنے ہاتھ سے کوئی نقصان پہنچاؤں, لیکن ہمارے والے کو میں اس کی اولاد سے ضرور محروم کر دوں گا. ابھی تو صرف شمع کی بات ہے, اس کے بعد لڑکوں پر نوبت آئے گی. اگر میں اسے بھی اس دنیا میں اسی طرح تنہا نہ کر دوں جس طرح میری ماں تنہا رہ گئی تھی, تو میں اس کی اولاد نہیں ہوں گا. علی یوسف نے جذباتی لہجے میں کہا, اور عمران کو خیال انداز میں گردن ہلانے لگا. کافی دیر تک خاموشی داری رہی. عمران ذہن میں کچھ فیصلے کر رہا تھا, پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا, نہیں ڈیئر علی یوسف, ایسا سب کچھ کرنا بیکار ہوگا. اس کے بجائے کوئی ایسا حل تلاش کرو جس سے تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے اور تمہیں کوئی مجرمانہ کاروائی بھی نہ کرنی پڑے. یہ میرے باپ کا وطن ہے عمران صاحب, اور میرے باپ کو یہاں اختیارات حاصل ہیں, جبکہ مجھے نہیں, میں اسے شرافت کے کسی حوالے سے مجبور نہیں کر سکتا. آپ خود غور کریں میری ذہنی کیفیت کیا ہے. ساری زندگی کے میری عمر کے بعد میری خواہش پائے تکمیل کو پہنچنے والی تھی, لیکن اس شخص نے زندگی کے اس آخری خواہش کو بھی تمامیٹ کر دیا. اب اس کے لیے میرے دل میں ہمدردی کے جذبات نہیں ہیں. میں صرف اسے اذیت دینا چاہتا ہوں اور اس کے لیے کاروائیاں کر رہا ہوں. مجرمانہ زندگیاں تو گزارتا ہی رہا ہوں عمران صاحب, زیادہ سے زیادہ کسی اہم جرم کے سلسلے میں پھانسی ہو جائے گی. مجھے زندگی سے بہت زیادہ دلچسپی بھی نہیں ہے. ایک تنہا انسان کی زندگی اس قدر دلکش نہیں ہوتی کہ وہ اسے بچانے کی جدوجہد میں اپنے دل کی تمام خواہشات کا گلا گھونٹ دے. شاید میں ایسا نہ کر سکوں. عمران اپنی جگہ سے اٹھا اور علی یوسف کے شانے پر تھکی دیتا ہوا بولا, اس ملک میں تم اجنبی نہیں ہو دوست, تمہارا نام علی یوسف ہے اور میرا نام علی عمران. لاؤ ہاتھ ملاؤ, دونوں مل کے حالات کا رخ موڑیں گے. عمران نے ہاتھ آگے بڑھایا اور علی یوسف ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی صورت دیکھنے لگا. پھر اس کا لرزتا ہوا ہاتھ بھی آگے بڑھا اور دونوں کے ہاتھ مضبوطی سے مل گئے. سر سلطان نے اپنے معمول اٹھ کر اس کا استقبال کیا تھا. پھر وہ مسکراتے ہوئے بولے, بہت سے معاملات پر گفتگو کرنی تھی تم سے, میں اہم ضروریات پر ہی تم کو تکلیف دیتا ہوں, بیٹھو. انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور عمران پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا. सूफी को इमारत मुहैया कर दी गई है, ब्लूटो रोड की ग्रीन चैम्बर, जिसकी पहली मंजिल पर सूफी का दफ्तर कायम कर दिया गया है। वहां मददगार लिमिटेड का बोर्ड ही लगाया गया है ताकि सूफी की शनाख्त रहे। उम्दा किस्म का फर्नीचर वगैरह पहुंचा दिया गया है। वैसे भी वो एक महफूज इमारत है क्योंकि इसकी पूरी मंजिलों में सरकारी दफातर हैं। सूफी वहां पहुंच गया। इमरान ने पूछा, अभी नहीं लेकिन बस एक आध दिन में इसे वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। वैसे मैं आपसे ये बात कह दे रहा हूँ सुल्तान साहब कि सूफी इस ब्रांच के लिए नहायत मौजू आदमी रहेगा। भाई तुमने इसका इंतखाब किया है, यकीनन बेहतर होगा। वैसे इसकी शख्सियत बड़ी अजीब और गरीब है इमरान, मुझे हजम नहीं होती। सर सुल्तान हंसते हुए बोले, हाँ जरा वो देर हजम है लेकिन हजम होने के बाद बेहद मुतमईन कुन चीज होगी। ठीक है, मैंने तो बरसबिल तज़करा इस इमारत का फिक्र किया था। दरअसल मैं तुमसे यूसुफ तारिक के मामले में बात करना चाहता था। तुमने अभी तक इस सिलसिले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। यूसुफ तारिक का मामला क्या है आखिर? वो अपनी घिनौनी जिंदगी की पर्दापोशी करना चाहता है और झूठी इज्जत बरकरार रखने के लिए इसने अपनी औलाद को ठुकरा दिया है। सुल्तान साहब, इतना हक तो सबको होता है कि अपने जायज हक के लिए लड़े। मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? अक्सर सुल्तान की आंखें हैरत से फैल गई। चंद लम्हात वो मुतहयरन अंदाज में इमरान की सूरत देखते रहे, फिर इनके चेहरे पर नागवारी के आसार नमूदार हुए। इमरान, तुमने बड़ी सख्त बातें कह दी हैं। जी हाँ, लेकिन हकीकत पर मबनी। कि तुम कैसे कह सकते हो? मैं सिर्फ कह सकता हूँ सुल्तान साहब, लेकिन आप इसकी तहकीक कर सकते हैं। क्या आपने यूसुफ तारिक साहब से इस मौजू पर कोई बात की है? ये तो तयशुदा बात है कि यूसुफ तारिक ने अपनी इब्तदाई जिंदगी यूरोप में बल्कि खास तौर से वेस्ट जर्मनी में गुजारी है। क्या आपको इस बात का इल्म है? हाँ मैं जानता हूँ, जाहिर है वो मेरा अजीज है। तो क्या नौजवानी की इस उम्र में यूसुफ तारिक से ऐसी कोई लग्जिश ना होगी? इब्तदाई जिंदगी थी, बहुत ज्यादा पकी तबीयत का मालिक भी ना था, और तो जो सरमाया इसने हासिल किया है इसकी कोई वजह भी होगी कि कहां से हासिल किया है। बेशक इसने यहाँ भारी मशीनरी का कारखाना लगाया और इस सिलसिले में अजीम तरीन कामयाबियां हासिल की, लेकिन सुल्तान साहब ये आप बेहतर तौर पर जानते होंगे कि इस कारखाने को लगाने के लिए क्या इसके बाप का छोड़ा हुआ इतना सरमाया था कि वो इस हद तक कामयाबी हासिल कर लेता। इमरान ने सवाल किया और सर सुल्तान गहरी सोच में डूब गए। चंद साहब खामोश रहे, फिर बोले, नहीं इस बात का तो मुझे इल्म है कि इसे कोई वीसा नहीं मिला था। तो फिर इसने आपके सामने इस बात का एतराज किया कि इसे ये दौलत कहां से हासिल की? मैंने पूछा ही नहीं, और इसके बाद आप सिर्फ किसी ऐसे शख्स के चक्कर में पड़ गए जो तवील अरसे के बाद अपने बाप को तलाश करता हुआ यहां पहुंचा और बाप की शफकत से महरूम रहकर एक मुजरिम बन गया। सुल्तान साहब, हर इंसान इंसान है, ये दूसरी बात है कि इसके ताल्लुकात या रिश्तेदारी वज़ीरात दाखला की सेक्रेटरी से ना हो। तुम मुझ पर तंज क्यों कर रहे हो? इस सिलसिले में तहकीकात करो, अगर ये बातें साबित हो जाएं, तो मैं यूसुफ तारिक की हिमायत नहीं करूंगा। सर सुल्तान ने कहा, साबित हो चुकी है सर सुल्तान साहब, मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा। हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? वो ये कि यूसुफ तारिक को जबान खोलने पर आमादा करें, इससे कहें कि वो आपको हकीकत बताए। हकीकत बताए बगैर इसकी बेटी का मिलना मुमकिन नहीं है, और बात इस वक्त सिर्फ بیٹی تک ہی نہیں بلکہ اس کے بعد اس کے بیٹوں پر آئے گی اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے بھی محروم ہو جائے گا۔ 5-6 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے ناول بانگلو نمبر 2 کا بقیہ حصہ پارٹ 7 میں سماپت فرمائیے۔